السلام علیکم فاتر حضرات، لائیو وتھ جاوید احمد غام جی کے ایک تازہ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. غام جی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، خان صاحب آپ کو خوش آمدید. آپ سے گفتگو ہو رہی تھی پچھلے پروگرام میں، سلسلہ چل رہا ہے کچھ ایپیسوڈ سے، کہ قرآن مجید کو کیسے سمجھا جائے. اس کا ایک تو علمی اور تحقیقی پہلو ہے کہ جو اسکالرز ہیں وہ قرآن کو کیسے سمجھیں، اس میں جو باتیں ہیں قانون کی، حکمت کی اور تفسیر کے جو نکات ہیں وہ کیسے اس میں سے سمجھے اور بتائے جائیں. میں آپ سے آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو بحیثیت ایک مقدس آسمانی کتاب کی، اگر ایک عام آدمی جس کے ہم ابھی مذہب کا بھی تعین نہیں کرتے، اس کو کہا جائے کہ خدا کا ایک مستند کلام دنیا میں موجود ہے، تو کس طرح سے اس کو اپروچ کرنا چاہیے؟ پہلے ہم اس کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آگے بات کرتا ہوں.
قرآن مجید کو ایک عام آدمی تو ترجمہ ہی میں پڑھے گا، یعنی اگر وہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے تو کسی صاحب علم کا ترجمہ ہوگا جس کو وہ پڑھے گا. اس کو صرف یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کتاب کی نوعیت کیا ہے. یعنی عام طور پر ہمارے ہاں جو کتابیں ہیں ان سے یہ ذرا مختلف نوعیت کی کتاب ہے. ہم جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تو ہم اس میں کچھ ابواب قائم کر کے ایک جگہ سے بات شروع کرتے ہیں، پھر اس کو ایک ترتیب کے ساتھ ایک جگہ تک پہنچاتے ہیں. اس میں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جو ہمارا نفس مضمون ہوتا ہے اس کو، مثال کے طور پر مذہبی کو بیان کرنا ہے تو توحید کے ایک باب میں بیان کر دیں گے، دوسرے باب میں آخرت کا موضوع لے لیں گے، کسی تیسرے باب میں ہم ہو سکتا ہے شریعت کے بعد احکام بیان کر دیں. قرآن مجید میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا. قرآن مجید انصار کی کتاب ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث کیا ہے اور اس پیغمبر نے اپنی قوم کو خبردار کیا ہے. اب اس قوم کے ساتھ مکالمہ ہے، اس قوم سے مخاطبہ ہے. یعنی یہ جو چیز ہے یہ بہت اچھی طرح ایک آدمی کو سمجھ لینی چاہیے. لہذا سب سے پہلے جو کسی بھی سورہ کو پڑھتے وقت آدمی کو واضح کرنا چاہیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اب ایسے ترجمے ہونے چاہیے کہ جس میں یہ بات سورہ کے شروع میں لکھ دی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو قرآن عام طور پر شائع ہوتے ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سورہ مکی ہے، سورہ مدنی ہے، یہ اوپر بتایا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتا، اہل علم کی طرف سے یہ بات اوپر لکھ دی جاتی ہے، اس کی آیات کتنی ہے، اس کے رکوع کتنے ہیں، اس طرح کی بعض معلومات بتائی جاتی ہیں. اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ سورہ کا مخاطب کون ہے. یعنی قرآن مجید کی سورہ کے مخاطب مشرکین عرب ہیں، اس کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں، اس کے مخاطب نصارہ ہیں جو زمانے کے مسیحی تھے، اس کے مخاطب منافقین ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خطاب کیا گیا ہے. یہ چیز بتانی ضروری ہے تاکہ آدمی کو یہ معلوم ہو کہ اب یہ خطبہ کس رخ پر جائے گا، کن چیزوں کو موضوع بنائے گا. یہ چیز اگر واضح ہو تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے قرآن ایک بے مثال ادب پارا ہے، پھر آپ پر یہ واضح ہوتا ہے کہ میں کیا بات پڑھ رہا ہوں اور مجھ سے کیا بات کہی جا رہی ہے اور مجھے اس کو کس رخ سے دیکھنا اور کس رخ سے سمجھنا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے تعارفی نوٹ ضرور قرآن مجید کے تراجم میں ہونے چاہیے تاکہ عام آدمی کو یہ سہولت ہو جائے کہ وہ قرآن کی نوعیت کو سمجھ کر اس کا مطالعہ کرے.
یعنی یہ ہر سورہ سے پہلے لکھا، لیکن قرآن مجید کی جو پہلی سورہ ہے سورہ بقرہ وہی اتنی طویل ہے کہ ایک نیا آدمی جب قرآن داخل ہو تو وہ اس کو دشواری ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے مخاطبین ہیں، تین چار مخاطبین ہیں، حضور کی قوم ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، عام مسلمان ہیں. اب اس کے بعد آپ یہ بتائیے نا کہ جیسے میں نے سوال کیا آپ سے کہ وہ لوگ جو قرآن کو پہلی بار پڑھ رہے ہیں ایک نیوٹرل آدمی کی حیثیت سے، ایک اس بات کو مانتے ہوئے کہ یہ ایک آسمانی مقدس کتاب ہے اور آخری، اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ آخری وہ کلام ہے جو محفوظ ہے اپنی شکل میں، پہلی سورہ سے شروع کر دیں، وہ تعارف ان کو حاصل ہو جائے گا، کس چیز کو ملحوظ رکھیں اور وہ ریلیونس کیسے اپنے لیے اس میں پائیں؟
اس وقت دیکھیے ہمارے یہاں جو تراجم ہے ان میں اس طرح کا کوئی تعارف بالعموم نہیں لکھا جاتا. وہ اگر کوئی اچھی تفسیر پڑھ رہے ہیں تو بعض ایسی تفاسیر اب اردو میں آ گئی ہیں جس میں یہ تعارف کرا دیا جاتا ہے. عربی میں بھی ہیں بعض ایسی تفاسیر کہ جس میں سورہ کا تعارف کرا دیا جاتا ہے. وہ تعارف دو چار پیراگراف میں ہو سکتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی طول طویل بات کی ضرورت ہے. پوری سورہ کے اندر جو مضمون ہے اگر وہ آدمی کے سامنے آ جائے اور یہ اسے معلوم ہو جائے کہ مخاطب کون ہے، یہ معلوم ہو جائے کہ کس ترتیب کے ساتھ مختلف لوگ مخاطب ہو رہے ہیں، تو پھر بڑی حد تک قرآن مجید کے اسلوب کو آدمی اپریشیٹ کرنے لگ جاتا ہے. یعنی عام آدمی کی سب سے بڑی مشکل یہی ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو تراجم لوگوں کے ہاتھ پر پکڑائے جاتے ہیں اس میں اس طرح کی انفارمیشن تو دی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی ساری آیات کتنی ہیں، قرآن مجید میں فلاں سورہ میں کتنی آیتیں ہیں. اس طرح کی حسابی انفارمیشن سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ قرآن کا نفس مضمون کیا ہے، وہ کس طرح مخاطب کرتا ہے، کس چیز کو لے کر چل رہا ہے، یہ لوگوں کو بتایا جائے. ایک لمبے عرصے سے کچھ اس طرح کے لوگوں کی تربیت ہو گئی ہے کہ قرآن سے فال نکالنی، قرآن مجید میں کسی آیت کو کھول کے دیکھ لینا ہے کہ اس میں فقہی حکم کیا لکھا ہوا ہے، قرآن مجید کے اندر سے کوئی ایسی بات دیکھنی ہے کہ جس کا تعلق ان کی روزمرہ زندگی سے ہو، قرآن کو پڑھنا چاہیے اس لحاظ سے کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے اپنی حجت پوری کی ہے، یعنی دنیا میں جس حق کو پہچاننے کا آدمی کو مکلف ٹھہرایا گیا
سکیم جو ہے
وہ اس پوری کی پوری بات کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس میں ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں ہم فرار حاصل کر سکیں، جس طریقے سے اس دنیا میں آتے وقت ہم سے پوچھا نہیں گیا، خدا کا فیصلہ نافذ ہو گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے موت کے بعد بھی خدا کا ایک فیصلہ نافذ ہو جانا ہے، اور اس فیصلے کے لحاظ سے ہم سب اس کے حضور میں کھڑے ہوں گے، وہاں ہمیں جواب دہ ہونا ہے، اور جواب دہی کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، یعنی ہم نے حقائق کو مانا کس طرح، اور ہم نے ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے اخلاقی وجود کی کتنی تربیت کی، ہمارا رویہ کیا رہا، اور ہم کتنی پاکیزگی سے زندگی بسر کرتے رہے، ہم نے نفس کو کتنا آلودہ کر لیا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو انسانیت کے ساتھ ہونے والا ہے، اس کے بارے میں قرآن خبردار کرتا ہے، اس لیے اس کو انذار کی کتاب کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت عظیم واقعہ، بہت عظیم حادثہ ہے جو پوری انسانیت کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ اسی وقت دیکھ لیجئے نا کہ آپ قرآن مجید کی روشنی میں اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں اور الہامی لٹریچر کی روشنی میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اس حادثے کی طرف بڑھ رہی ہے، بلکہ بہت قریب آ لگا ہے وہ وقت اس کے بعد قیامت کا جو حادثہ ہے، یہ حادثہ پوری انسانیت کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ ویسے تو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مات فقط قیامت قیامت ہو، جس کی موت آ گئی اس کے لیے قیامت واقع ہو گئی، لیکن پھر بھی بہرحال پوری انسانیت کے لیے اس عظیم حادثے کا انتظار وہ بھی کر رہے ہوں گے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ بھی کر رہے ہوں گے جو دنیا کو چلا رہے ہیں، اور دنیا کا چلنا ہی چونکہ غلط فہمیوں کا باعث بنتا ہے، تو اس وجہ سے قرآن مجید نے بھی متنبہ کیا اس کے بارے میں، اور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متنبہ کیا کہ یہ حادثہ کتنا قریب آ گیا ہے۔ اب اس حادثے کے پیش آنے کے بارے میں انسان کا متنبہ ہونا، بیدار ہونا، غفلت سے ہوشیار ہونا شاید انسان کی اس سے بڑی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی جو مجھے بسر کرنی ہے ہر چیز مجھے اسی کے بارے میں بتائے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں اس کی دلچسپی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو میں نے تمہیں عقل دی ہے، علم دیا ہے، جاؤ اس کو استعمال کرو اور دنیا کی زندگی میں بہتر سے بہتر حالات پیدا کرو، لیکن اس دنیا کی زندگی کے اندر جو نتیجہ نکلنے والا ہے اس کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے میں نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، اور ان نبیوں نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم، وہ ہدایت، وہ قرآن مجید میں ساری کی ساری رکھ دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ تمہیں متنبہ کرنے کے لیے ایک پیغمبر کا پورا انذار بھی اس کے اندر آ گیا ہے، ان کی پوری تاریخ اس میں آ گئی ہے، یعنی رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ 23 سال میں جو کچھ آپ نے کیا کرتے ہوئے دیکھنا چاہیں رسول اور نبی کی حیثیت سے، تو اس کی پوری تفسیر قرآن ہے۔
یہ جو قرآن مجید میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، انذار، جیسے اپنے قوم کو دعوت دی، جو مخالفت ہوئی، یہ موافقت ہوئی، یہ سب بیان ہوا، اس کے علاوہ اور انبیاء کے قصے بھی بیان ہوئے، وہ آپ بتائیے کہ یہ کس طرح سے اس بات تک لے جاتے ہیں جو آپ نے تفصیل سے بھی بیان کی، یعنی یہ جو واقعہ شہادت کا ہوا پیغمبروں کی اور انہوں نے حجت پوری کی، یہ کس طرح ریلیٹ ہوتا ہے؟ ایک آدمی کیسے قرآن سے اخذ کر لے گا، اور اس کے لیے وہ کون سی صورتیں پہلے پڑھے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ قیامت کے دن برپا ہونے والا ہے ہم نے چھوٹے پیمانے پر اس کو تاریخ میں بھی برپا کیا ہے، دلائل دے رہا ہے اس کے، یعنی قرآن مجید قیامت کے دلائل میں آپ کے نفس کی طرف آپ کو متوجہ کرے گا کہ دیکھیے آپ کے اندر خیر و شر کا ایک شعور رکھا گیا ہے، خیر و شر کا شعور منطقی طور پر تقاضا کرتا ہے کہ خیر کا نتیجہ خیر نکلے، شر کا نتیجہ شر نکلے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو آپ کے ضمیر میں خدا نے رکھ دی ہے، اس کو بہرحال روبا عمل ہونا ہے، پھر وہ آپ کو اس پورے آفاق کی طرف متوجہ کرتا ہے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات اپنے وجود سے کن کن چیزوں کی شہادت دے رہی ہے۔ تو قیامت کے بارے میں بہت سے شواہد، کیونکہ اس کا اصل موضوع یہی ہے، اس کے بارے میں بہت سے شواہد وہ پیش کرے گا، ان شواہد کے ساتھ وہ تاریخی واقعات کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی جو سرگزشتے ہیں وہ اصل میں بنیادی طور پر سنائی اس مقصد کے لیے گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بار بار وہ قیامت چھوٹے پیمانے پر برپا کر کے دکھائی، وہ قوم نوح کے لیے برپا ہوئی، قوم ثبوت کے لیے برپا ہوئی، قوم عاد کے لیے برپا ہوئی، قوم صالح کے لیے برپا ہوئی، رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی برپا ہوئی۔ تو اس قیامت کی تفصیلات قرآن میں آتا ہے، یہ چھوٹے پیمانے پر قیامت صغرا گویا، چھوٹے پیمانے پر برپا ہوئی قیامت کیا چیز ہے؟ قیامت اس چیز کا نام ہے کہ اخلاقی نتائج نکل آئے،
یعنی
دنیا میں طبعی قانون تو اٹل ہے، یعنی اگر آپ آگ جلائیں گے تو وہ جلائے گی، تو طبعی قانون تو اٹل ہے، لیکن اخلاقی قانون دنیا کے اندر اٹل نہیں ہے، اخلاقی قانون کا معاملہ یہ نہیں کہ میں اچھا کروں گا تو لازمن اچھا نتیجہ نکلے گا، یہ جو اچھا نتیجہ لازمن نکلنا ہے اور برا نتیجہ لازمن نکلنا ہے یہ قیامت میں ہونا ہے عام انسانوں کے لیے، لیکن قوموں کے لیے یہ اسی دنیا میں ہو رہا ہے، اور پھر رسولوں کے ذریعے سے جو اتمام حجت ہوا ہے اس میں یہ کسی قوم کے لیے 22-23 سال کے عرصے میں ہو جاتا ہے، یعنی بہت تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرا دیتے ہیں. اس فیصلے کی سرگزشت جگہ جگہ قرآن میں بیان ہوئی ہے ہر قوم کی، اس سے تاریخی استدلال کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ جو قیامت جس سے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے یہ چھوٹے پیمانے پر اس طرح بار بار برپا ہوتی رہی ہے. تو قرآن اس لحاظ سے انبیاء کی سرگزشت بیان کرتا ہے، وہ کوئی قصہ سنانے کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوتا، یہ ایک تاریخی استدلال ہے جو وہ پیش کرتا ہے.
یعنی پیغمبروں کی لائف ٹائم میں یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ اچھوں کو اچھا ہونے کی وجہ سے اور برے کو برا ہونے کی وجہ سے وہ نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے
انہیں کی قوم کو، یعنی انہیں کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. پیغمبر جس قوم کی طرف مبعوث ہوتے ہیں اس قوم پر اللہ کی حجت پوری کرتے ہیں، اس کو حق بتاتے ہیں، اس کے بعد اس کو بتا دیتے ہیں کہ اب یہ جو کچھ ہم نے کر دیا اس کا نتیجہ اس دنیا میں نکلے گا، ہمارے ماننے والوں کو اللہ سرفرازی عطا فرمائے گا اور ہمارے منکرین اسی دنیا میں خدا کے عذاب سے دوچار ہو جائیں گے. یہ اصل میں اس بات کی دلیل اور اس بات کی شہادت ہوتی ہے کہ ایک دن پوری انسانیت کے لیے بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے. یہی چیز قوموں کی سرگزشت میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں نا کہ میں نے ایک طرف سے قوموں کو اس صورتحال سے گزارنا شروع کیا ہے، میں ان کا انتخاب کرتا ہوں، اور پھر اس انتخاب کے بعد جب وہ قومیں علم و اخلاق کے لحاظ سے پستی میں چلی جاتی ہیں تو دنیا ہی میں ان کا محشر برپا ہو جاتا ہے، اور اس دنیا کے اندر میں ان قوموں کو سزا دیتا ہوں. کبھی وہ سزا ہلاکت کے عذاب کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی محکومی کے عذاب کی صورت میں ہوتی ہے. اور یہ فرمایا کہ قیامت تک دنیا کی تمام قومیں جن کو ایک طرف سے شروع کیا گیا وہ ختم ہو جائیں گی. چنانچہ اس کے الفاظ بھی قرآن میں یہ ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا أَوْ مُعَذِّبُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کانا ذالک فی الکتاب مستورا. ایک ایک قوم کو لے کر ہم قیامت سے پہلے اس آزمائش سے گزاریں گے اور تم دیکھو گے کہ ان میں سے بعض ہلاک ہوں گی، بعض پر عذاب آئے گا. یہ بات اللہ نے اپنے نوشتے میں لکھ رکھی
ہوئی. لیکن اس میں کامیاب قومیں پھر کہاں چلی جائیں گی؟
کامیابی تو پہلے مرحلے میں ہوگی نا جی. کامیابی ہوگی، اس کے بعد علم و اخلاق کے لحاظ سے پستی آئے گی، اس کے بعد گرفت ہو جائے گی. یعنی کامیابی کے بغیر تو گرفت ہو ہی نہیں سکتی نا. کسی قوم کا انتخاب ہوگا اور وہ انتخاب ہونے کے بعد اس کو مہلت دی جائے گی، موقع دیا جائے گا، جیسے ہم مسلمانوں کو دیا گیا، جیسے ہم سے پہلے رومیوں کو دیا گیا، جیسے یونانیوں کو دیا گیا، جیسے ساسانیوں کو دیا گیا. سامی قوموں کے اوپر ایک لمبی تاریخ گزری. اب یافس کی اولاد ہے جس کو یہی موقع دیا جا رہا ہے، اور اس موقع کو بھی ختم ہونا ہے. ختم کس اصول پر ہونا ہے؟ جب علم و اخلاق کے لحاظ سے پستی آ جائے گی پھر اللہ کی گرفت ہو جائے گی.
خامجی صاحب، یہ بات اب ایک دوسرے دائرے میں داخل ہو گئی، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. خواتین حضرات وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. خواتین حضرات پروگرام میں خوش آمدید. غابنی صاحب سے اب سوال ہوں گے اور ہم آپ کی بھی لائیو کالز لینے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمیں کال کیجئے، نمبر آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہا ہوگا. جو سوال غابنی صاحب میرے پاس موجود ہیں بغیر ای میل میں وہ آپ سے چھیڑتا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کا کیا کردار ہے، اس کی وضاحت چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ حضور نے ہمیں بتا دی، اس میں قرآن کا بھی ہمیں طریقہ بتا دیا کیسے سمجھنا ہے، اب ہم حدیث کو پہلے سمجھیں گے اور پھر دیکھیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے. اگر میں موقف صحیح بیان نہیں کر رہا تو آپ اس مسئلے سے اگر واقف ہیں تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں.
نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے. اس میں اگر کوئی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں بیان کی ہے اور ہمارا اطمینان ہو جاتا ہے اس پر کہ یہ حضوری کی بات ہے، تو اس سے تو کسی مسلمان کے لیے انحراف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں تحقیق کرنا ہوتی ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بات کی نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. پھر یہ کہ یہ بات کیا فی الواقع قرآن کی تفسیر میں کہی گئی ہے. قرآن کی تفسیر میں جو باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ تو 8-10 سے زیادہ نہیں ہیں پورے ذخیرہ حدیث میں. باقی جتنی چیزیں بھی بیان کی جاتی ہیں وہ بالعموم وہ واقعات اور وہ تفصیلات ہوتی ہیں کہ جس میں قرآن مجید کے بعد مجمل احکام کے بارے میں ہمیں ہدایات مل جاتی ہیں، جیسے نماز کی تفصیلات مل گئی یا جیسے روزے کی تفصیلات مل گئی یا اس طرح کی اور چیزیں ہو گئیں. تو یہ چیزیں تو ہیں ہی مبنی سنت پر، اس لیے یہ اخذی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائیں گی. باقی جہاں تک روایتوں کا تعلق ہے ان کو خود قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. پھر ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کسی چیز کے مستند ترین طریقے پر منتقل ہونے کا ذریعہ ہے وہ اجماع اور تواتر ہے. قرآن مجید بھی اسی سے ہم تک پہنچا ہے، جس کو ہمارے قدیم علماء نقل الکافہ الکافہ کہتے ہیں، یعنی تمام مسلمانوں نے اپنے اجماع اور تواتر سے اس کو منتقل کیا ہے. تو اس وجہ سے قرآن کی روشنی میں روایتوں کو سمجھنا چاہیے. قرآن مجید اپنی ذات میں اتنا واضح اور اتنا بین ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو پڑھے اور اس کا مطالعہ کرے اور اپنے ذہن پر کوئی خاص چیز طاری نہ کر لے، خالی ذہن ہو کے اس کا مطالعہ کریں تو قرآن اپنی ہدایت کو عام آدمی کے لیے تو اتنا واضح کر دیتا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. علمی معاملات کے بارے میں کچھ اشکالات ہو سکتے ہیں اور وہ علماء کی دلچسپی کی چیز ہوتے ہیں, وہ عام آدمی کی دلچسپی کی چیز ہوتے بھی.
ہم جب ایک سوال کرنے والے ہمارے ساتھ ہیں ان کی بات سنتے ہیں.
وعلیکم جی.
وعلیکم السلام.
میں عثمان بول رہا ہوں.
جی عثمان صاحب.
غازی صاحب کو السلام علیکم.
السلام.
میرے پاس ایک سوال ہے کہ جو ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو حضرت عائشہ سے ہوئی تھی, چند روایات میں ہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں تھی جبکہ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی اس وقت.
جی.
تو میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے جو یہاں پہ لوگ جو پریکٹس کرتے ہیں انڈر ایج میرج کی,
جی,
اسپیشلی تھرڈ ورلڈ انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر,
جی,
اس کے بارے میں جو ہے نا گاندھی صاحب کی کیا رائے ہے, اور اس کے اگینسٹ جو ہے کیا یہ شوڈ اٹ بی بینڈ یا اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز لیگل انڈر دا کنسیڈریشن آف سنہ.
ٹھیک ہے.
اس میں کچھ چیزوں کی تو تصحیح کر لینی چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات تاریخی طور پر متحقق ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ کی بعثت ہوئی, یعنی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے بعد 12-13 سال آپ مکے میں رہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ سے شادی, اس کو آپ رخصتی کہتے ہیں, وہ تو مدینے میں آ کے ہوئی ہے. اس وجہ سے عمر آپ کی اس سے زیادہ تھی. یعنی انہوں نے یہ بات کہی کہ 40 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی, ایسا نہیں ہے. 40 سال کی عمر میں تو آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. سیدہ کی عمر کے بارے میں کچھ غلط فہمی پھیل گئی ہوئی ہے. اس پر موجودہ زمانے میں بعض محققین نے بڑا عمدہ کام کیا ہے اور انہوں نے وہ تمام شواہد و نظائر اکٹھے کر دیے ہیں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں غلط فہمی پھیل گئی. اور غلط فہمی کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ عربی زبان میں جو اعداد لکھے جاتے ہیں تو وہ اعداد بالکل انگریزی کے طریقے پر لکھے جاتے ہیں. ہم بولتے ہیں 22. اب 22 میں مثال کے طور پر 20 اگر کسی وجہ سے نہیں لکھا گیا تو 2 ہی آ جائے گا باقی. تو عربی میں بھی اسی طریقے سے آپ 16 یا 19 اگر لکھتے ہیں تو 2 اعداد میں اس کو بیان کیا جاتا ہے. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایک عدد کہیں, ظاہر ہے اس زمانے میں اس طریقے سے چیزیں لکھتے ہوئے رہ گیا ہے اور اسی سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی. ورنہ دیکھیے بہت سے قرائن و شواہد ایسے ہیں جس کی بنیاد پر یہ بات کسی طرح مانی نہیں جا سکتی. اس وجہ سے میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ اس معاملے میں جو موجودہ زمانے میں بعض محققین نے کام کیا اس کا مطالعہ کیا جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 16-17 سال کی عمر میں ان کی یہ ہوا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ کے قرائن محسوس ہوتے ہیں. لوگ اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی سیدہ خدیجہ, چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. حضور نے کسی شادی کرانے والی عورت سے اس کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان بچیوں کی نگہداشت کے لیے میں شادی کر لوں. اس نے جا کے پیغام دیا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کو, تو وہ ایک 6 سال کی بچی کے لیے کیسے پیغام دے سکتی ہے کہ وہ آ کے بچیوں کو سنبھال لے گی. اور پھر وہ آگے سے ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں تو پہلے سے رشتہ طے کیے ہوئے ہوں, وہاں سے معاملہ اگر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہی میں اس صورتحال کو دیکھ سکتا ہوں. تو ایک 6 سال کی بچی کا معاملہ انہوں نے کیوں طے کر دیا تھا, رخصتی منظر کیوں تھے. تو اس وجہ سے بہت سے ایسے قرائن و شواہد ہیں. میں نے ایک آدھ بات ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں اس کی تفصیل نہیں کی جا سکتی, اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو ان چیزوں کو یہ ضرور پڑھیں. اور اس میں بہت اچھی تصنیفات اس زمانے میں آ گئی ہیں. بعض محققین نے وہ تمام قرائن جمع کر کے حکیم نیاز احمد صاحب کی کتاب بھی بہت اچھی ہے, کشف الغمہ اور عمر ام الامہ, اور بھی بعض محققین نے اس پر کام کیا ہے. ان کو چاہیے,
قادری صاحب نے لکھا,
شادری صاحب نے لکھا ہے. تو بعض دوسرے محققین کی کتابیں بھی آ گئی ہیں, ان کو پڑھیں. ہمارے بزرگ تھے ڈاکٹر خالد مسعود صاحب, انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کتابوں کا خلاصہ کر دیا تھا اپنے رسالہ تدبر میں. وہ بھی اگر کہیں سے مل سکے تو اس کو ضرور دیکھ لیں. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صورتحال ایسے نہیں ہے جیسے عام طور پر بیان کی جاتی ہے. تاہم ایک دوسرا پہلو اس کا یہ
رہا, جب وہ ہم اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال سننے کے بعد پھر اس پر بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو.
جی
جی. السلام علیکم جناب.
السلام.
سوال کیجیے.
سوال یہ ہے کہ شہید کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے,
جی,
آل عمران کی آیت 169 اور 171 میں,
جی,
اور فاتح ان دی کوز آف اللہ,
جی,
جو لوگ مرے ہیں وہ شہید ہو کر آتے ہیں بھرا, اور پھر اس کی آگے تعریف کی ہے.
جی.
اب یہاں تو حسب شہید ہے, اس کے بارے میں مہربانی فرماتے.
جی.
ہم جیسا فرمائے اس میں تو بڑی نایت ہوگی.
جی شکریہ بہت آپ کے سوال کا. ہم سب اس سوال میں آپ,
جی, میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ یہ تو ہے ایک تاریخی واقعے کا بیان. اسلام کا جو قانون ہے اس معاملے میں, اس میں قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ شادی اسی وقت ہونی چاہیے جب کوئی عورت یا مرد نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. اور نکاح کی عمر سے ظاہر ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ کیا مراد ہے. چنانچہ اسی اصول کے اوپر ہمارے ہاں کچھ قانون سازی بھی چلتی
ہے. ہمارے ملک میں
16 سال سے کم لڑکی کی شادی نہیں کی جا سکتی, 18 سال سے کم لڑکے کی شادی نہیں کی جا سکتی. اس طرح کی چیزیں اگرچہ قانون بنا دیا گیا ہے, قانون سے درست نہیں ہوتی. اصلاً یہ لوگوں کے شعور کی بہتری سے درست ہوتی ہے اور اس میں قانون سازی کی بھی جا سکتی ہے اور شعور کی بہتری کے لیے بھی کچھ اقدامات کرنے چاہیے. اس معاملے میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اسلام آپ کو پابند کر رہا ہے کہ آپ ضرور چھوٹی عمر میں شادی کریں. چھوٹی عمر میں شادی کی بعض ضرورتیں ہو جاتی ہیں لوگوں کی. مثلاً دیہات میں ہمارے یہاں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو یہ بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ وہ اپنی بچی کی بعض اوقات عصمت کی حفاظت نہیں کر پاتے, تو وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں معاملہ ہو جائے. بعض اوقات رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں اس طرح کی صورت ہو جاتی ہیں, تو کچھ معاشرتی مجبوریاں ہیں, ان کا لحاظ کر کے ہمیں تربیت کرنی چاہیے, تعلیم دینی چاہیے. یہ واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کو اس پر اصرار نہیں کہ آپ ضرور چھوٹی عمر میں شادی کریں. شادی ایسی عمر میں ہونی چاہیے جس میں بچی گھر سنبھال سکے, جس میں بچوں کی تربیت کا تحمل کر سکے, جس میں وہ خاندان کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے. اسی طریقے سے مرد کی شادی کرتے ہوئے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر در کے معاملات کو سنبھالنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے, ورنہ ہوگا کیا ہوگا یہ کہ اس کے نتیجے میں ہم ایک فساد کی
ذمہ داری اور بڑھ جائیں گی
اور ذمہ داریاں اس طریقے سے ایک آدمی کے اوپر یا ایک عورت کے اوپر آ جائیں گی جن کو وہ کما حق کو پورا نہیں کر سکے گی. ہماری سوسائٹی میں اس سے پہلے بہت حد تک فیملیز میں شادی ہوتی تھی اور خاندانی لحاظ سے سنبھال لیا جاتا تھا معاملات کو. اب تو اور بھی یہ ضروری ہو گیا ہے کہ تعلیم پائیں بچیاں. تعلیم بھی ظاہر ہے کہ ایک حد تک وہ پائیں گی جب, تو اس میں بھی کچھ وقت لگے گا. تو ان تمام چیزوں کو لوگوں کے شعور کو بہتر کرنے میں استعمال کرنا چاہیے. اللہ کا دین اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتا اور اس کے لیے اسٹیٹ بھی قانون سازی کر سکتی ہے اور آپ تربیت کے لیے بھی لوگوں کو توجہ دلا سکتے ہیں. یعنی چھوٹی عمر میں شادی کرنا کوئی نیکی اور خیر کا کام نہیں ہے دین میں, یا کوئی ایسی چیز نہیں جس کو مستحب قرار دیا جائے. یہ حالات پر سماجی لحاظ سے فیصلے کیے جا سکتے
ہیں اور یہ ضروری ہے کہ ذمہ داری اٹھا سکیں جب ایک میاں اور بیوی کسی گھر کی اور بچوں کی اور آئندہ ذمہ داری
ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. تب یہ کہ بچے پیدا ہونے ہیں, ان کی پرورش کرنی ہے, خاندان وجود میں آنا ہے, اسی طرح شوہر نے اخراجات اٹھانے ہیں, معاشی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے, بچوں کی تربیت کرنی ہے. اگر وہ ابھی بالکل خود بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال سکے, تو بچوں کی تربیت کیا کر سکے گا اور کیا کام کر سکے گا.
شکریہ رامی صاحب, ایک سوال لیتے ہیں. السلام علیکم.
جی میرا سوال یہ ہے رامدی صاحب سے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک یہودی نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے پروف کیا تھا کہ 150 کی تعداد سے زیادہ احادیث اوتھینٹک نہیں ہے, تو کیا یہ بات درست ہے؟ اور مزید یہ احادیث کی کمپائلیشن کس طرح سے وجود میں آئی ہے؟ کیا اس میں کوئی مینیپولیشن ہوئی ہے؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ نے تقریباً 2000 سے زیادہ کی تعداد سے انہوں نے خود ریٹ کرائی تھی یہاں تھی, تو پلیز اس بارے میں ذرا ایکسپلینیشن.
بہت شکریہ, بہت شکریہ. فہم صاحب, شہید کی تعریف کیا ہے؟ قرآن سے انہوں نے حوالہ دیا کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو, آپ کی کیا رائے؟
قرآن مجید نے یہ بات بیان کی, اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی. اللہ کی راہ میں جو آدمی اپنی جان دے دیتا ہے, قرآن میں یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور خدا کے دین کے گواہوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. چنانچہ اس امت کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ خدا کے دین کی گواہ بن کر رہے. شہید کے اصل معنی گواہ کے ہیں, تو یہ گواہی بعض اوقات آدمی اپنی جان دے کے دیتا ہے, لہذا اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں استعمالات قرآن میں موجود ہیں اور قرآن مجید ہی میں نہیں, حدیث میں.
غالباً میرا خیال ہے کہ کچھ شہید کے لفظ کا استعمال اب اتنا عام ہو گیا کہ لوگ ہر ایک کے لیے استعمال کر دیتے ہیں.
یہ اب ایک تعبیر بن گئی ہے. مجھے تو تعجب ہوا, میں جب اندرون سندھ میں گیا تو وہاں ایک قبرستان سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہاں ہندوؤں اور سکھوں کی قبروں کے اوپر بھی شہید کا لفظ, اور 19-20 قبروں پر. تو میں نے معلوم کیا کیا ہوا, تو کہیں کہ دو قبیلوں میں لڑائی ہوئی تھی, ان کے لوگ مارے گئے اور ہر قبیلے نے اپنے ہاں شہید کا لفظ لکھ دیا ہے. تو اب تو یہ لفظ یہ صورت میں
آ رہا ہے جس کو,
اور پھر اس کے ساتھ کچھ شہید حریت اور شہید وطن اور اس طرح کی تعبیریں بھی ہو گئی ہیں. لیکن قرآن کی اصطلاح میں شہید کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خدا کی راہ میں نکلا ہے, خدا کے دین کی گواہی دینے کے لیے نکلا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ میں مارا جائے, ہو سکتا ہے کہ اس سفر میں اس کی موت پاتی.
اصل چیز یہ ہے کہ
اس کے لیے لفظ
ارادہ ہو کہ وہ خدا کے لیے تگود مصروف ہے, وہ
اللہ کی راہ میں جو آدمی نکلا ہے اور اس میں اس کو موت آئی ہے, اس کے لیے شہادت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا.
کیونکہ یہاں تو اب ہر ایک کے لیے استعمال کرنا, اور جیسے آپ نے کہا غیر مسلموں کے ہاں بھی یہ بات رائج پا گئی ہے کچھ. رانی صاحب, وہ سوال ہماری بہن نے کیا حدیث کے بارے میں, کچھ اجزاء ہیں اس کے, کہ یہ بات مشہور ہے کہ اب ان کا سوال یہ ہے, چونکہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کہ کسی یہودی نے کوئی ثابت کیا ہے اپنی کتاب میں 150 کے قریب.
اس کے لیے یہودی کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حدیث رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے. جہاں بھی تاریخی ریکارڈ مرتب کیا جائے گا وہ افراد کے حوالے سے آئے گا. تاریخی ریکارڈ کی ہمیشہ دو حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک وہی چیز ہے جس کو میں نے عرض کیا, نقل القافہ القافہ ہوتا ہے, یعنی ایک جمع غفیر نقل کرتا ہے, لوگوں کا اجماع ہوتا ہے. ظاہر ہے اس میں تو کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی,
یہ ایک غیر مذہبی چیز ہے. فیکٹ کو آگے منتقل کرنے کے لیے
آپ دنیا کی کوئی بھی تاریخ آگے منتقل کر رہے ہوں گے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندگی گزاری، کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا، کسی نے آپ کو بات سنی، کسی نے آپ کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے آپ کی کوئی تقریر و تصویر دیکھی، یعنی آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اسے برقرار رکھا. یہ چیزیں ہیں جو لوگوں نے منتقل کی ہیں. جب انسانوں نے اس چیز کو منتقل کیا، تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے. خود ہمارے محدثین نے عظیم تحقیقی کام اس پر کیا ہے. ہم مسلمان تو بڑے فخر کے ساتھ اپنے اس ذخیرے کو پیش کر سکتے ہیں. یعنی ہمارے علماء رجال نے جو کام اس موضوع پر کیا وہ اتنا غیر معمولی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں. یعنی اس میں حدیث رد بھی کی جاتی ہے، قبول بھی کی جاتی ہے، اس کے دلائل بھی دیے جاتے ہیں. تو اس کے لیے کسی یہودی کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں.
ہمارے صاحب ایک سوال کی اجازت دیجیے. السلام علیکم. ہلو.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر منیر بات کر رہے ہیں.
جی عرض کر رہا ہوں.
جی میرے دو سوال ہیں.
جی فرمائیے.
جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ گاندھی صاحب اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ اخلاق کی تطہیر کے لیے آیا ہے.
جی
اف دس از ٹرو تو جی جو اتنی دنیا میں اتنے ایتھیسٹ ہیں، اتنے اگنوسٹک ہیں، وہ کوئی بد اخلاق لوگ تو نہیں ہیں، نہ ہی وہ کوئی چور ہیں، نہ وہ فراڈ کرتے ہیں، اچھے نارمل انسان ہیں. تو دین کے نہ ہونے سے ان کے اخلاق پہ کوئی فرق تو نہیں پڑا. دوسری بات اسی لیسن سے یہ ہے کہ گاندھی صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے اصل میں ان باتوں کا جواب دینے کے لیے جس کے بارے میں انسان اپنی عقل سے خود فیصلہ نہیں کر سکتا. اس سے وہ اگزامپل دیتے ہیں انہیریٹنس کے ایشو کی، چوری کے ایشو کی، اور اڈلٹری وغیرہ کی. اب دیکھیں جی اتنے دنیا میں اتنے لوگ ہیں جو اسلام پہ یقین نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی زندگی میں آنے والے تمام ایشوز کو آرام سے حل کر لیتے ہیں.
اصل میں وقت ہو گیا ایک وقفے کا، میں معذرت چاہتا ہوں. آپ کے سوال میں نے لکھ لیا. فاطر آزاد ہمارے ساتھ رہیے گا. فاطر آزاد لائیو جاوید احمد حامدی میں. حامدی صاحب سے کچھ سوال ہو رہے ہیں. ہم صاحب جو سوال کیا تھا حدیث کے بارے میں، اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو غالباً کوئی مضبوط بنیاد نہیں رکھتی، کچھ سنی سنائی باتیں ہیں. علمی لحاظ سے آپ مختصر یہ بتا دیجئے کہ احادیث کیسے کمپائل ہوئیں، اس میں کیا مسائل تھے، اور ہمارے محدث نے کیا کام اس میں کیا.
جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ دنیا میں رہے اس میں بہت سے لوگوں نے آپ کو دیکھا، بہت سے لوگوں نے آپ کی باتیں سنی. یہ بڑی فطری چیز تھی کہ ان کو آگے منتقل کرتے. عام شخصیات کے ساتھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اقوال، ان کے افعال لوگ عام طور پہ بیان کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو ایک غیر معمولی شخصیت ہے. یعنی خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت آپ رکھتے ہیں. لوگوں کو جیسی آپ کے ساتھ محبت تھی، جیسا تعلق خاطر تھا، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو چیز بھی ان کے پاس حضور سے متعلق ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. اس میں بھی ظاہر ہے کہ دونوں طرح کے رویے رہے. ایک رویہ ان صحابہ اکرام کا تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے حضور کی طرف کسی بات کی نسبت کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہی کے لیے پیش کرنا ہے. خود حضور نے بھی یہ بات کہی تھی کہ میری طرف جس نے کسی جھوٹ کی نسبت کر دی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو جلیل القدر صحابہ اکرام اس میں بہت احتیاط بھی کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کم روایتیں ہمیں ملتی ہیں. بعض لوگوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں گے، لیکن حضور کے علم و عمل کو ہمیں زیادہ سے زیادہ منتقل کرنا چاہیے. تو یہ دونوں رویے آج بھی آپ دیکھیں تو انسانوں کے اندر موجود ہوں گے. اسی کے لحاظ سے روایات ہم کو منتقل ہوئی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی روایت کی نسبت کر کے بیان کرنی ہے، یہ بڑی سعادت کی چیز تھی، اور اس کو ایک خاص اہمیت بھی بعد کے دور میں حاصل ہو گئی. اس سے وہ چیز بھی پیدا ہوئی کہ کچھ لوگوں نے بعض باتیں گھڑ کے بیان کرنا شروع کر دی. اچھا پھر کچھ فطری خلابی ہوتے ہیں، یعنی کسی نے بات سمجھی نہیں، پس منظر نہیں بیان کیا، تھوڑی بات سنی اس کو آگے بیان کر دیا، دو تین لوگوں نے جب چین میں بیان کیا اس کو تو اس میں کچھ تبدیلی ہو گئی. یہ ساری چیزیں تھیں جن کا لحاظ کرتے ہوئے پھر ہمارے ہاں وہ جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے جن کو ہم محدثین کہتے ہیں. اور انہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دیں کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی ان روایات کا جائزہ لیں. انہوں نے ان کے افراد کو بھی دیکھا جن لوگوں نے یہ روایتیں بیان کی تھیں. اسے علم الرجال کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے روایت بیان کیا انہوں نے ان کے کردار کی تحقیق کی، ان کے ضبط اور ان کے اتقان کو دیکھا کہ وہ بات سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، وہ کسی طرح سے اس بات کو سمجھ کے بیان بھی کر سکتے تھے نہیں، اتصال کو دیکھا، یعنی تاریخی لحاظ سے ان کے لیے ممکن بھی تھا
کہ
اس چین کو مکمل کر سکیں. ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے انہوں نے دنیا کا بہترین فن وجود میں وجود پذیر کیا. اس کا مطالعہ کرنے کے بعد آدمی حیرت زا ہو جاتا ہے کہ کوئی قوم، کوئی امت، کوئی گروہ اپنے پیغمبر کے معاملے میں اس درجہ احتیاط میں بھی جا سکتا ہے انسانی سطح پر. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان انسانی کی سطح پہ کام کرے گا، تو جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. پھر اس کے بعد جو حدیث کا متن ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے بھی اہل علم نے بڑی کاوشیں کی، اس کے اصول مرتب کیے گئے. ان کا خلاصہ میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے کہ دو چیزوں کو دیکھا گیا کہ کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، دوسرے یہ کہ کیا کوئی چیز ایسی تو نہیں اس میں آ گئی جو علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے. ان کسوٹیوں اور ان معیارات پر پرکھنے کے بعد لوگوں نے اپنی روایات کے مجموعے مرتب کیے. لیکن اس کے باوجود وہ ایک انسانی کام ہے, انسانی کام کے اوپر تنقید بھی ہوتی رہتی ہے, تحقیق بھی ہوتی رہتی ہے. بڑے سے بڑا آدمی بھی کوئی کام کرے گا تو کوئی دوسرا آدمی تنقید بھی کر دے گا اس کے اوپر, تو انہوں نے اس کی مثالیں دی.
یعنی یہ تاثر غلط ہے کہ ذخیرہ حدیث ایسی مخدوش چیز ہے جس میں وہ بہت ایسی باتیں بیان ہو گئی ہیں جن کے اوپر توجہ نہیں کرتے.
دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ اس کو محفوظ بنانے کے لیے کتنا غیر معمولی کام کیا گیا ہے. صرف ایک چیز کا لحاظ کرنا چاہیے اور وہ یہ کہ بعض اوقات چیزوں کی ہم صحیح ترتیب قائم نہیں رکھتے. دیکھیے قرآن اللہ کی کتاب ہے, قرآن کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی. قرآن مجید جو بات بیان کر دیتا ہے اس بات میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کیا جا سکتا. روایات کو اس کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. اگر ہم اس اصول کو الٹ لیں, یعنی ہمارے ہاں عام طور پر یہ طریقہ قائم کر لیا گیا کہ ہم روایت کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں گے, ہونا یہ چاہیے کہ قرآن کی روشنی میں روایت کو سمجھے, تو اس کے بعد کوئی مخدوش چیز داخل نہیں ہو سکتی. بڑا غیر معمولی بڑا قیمتی کام ہے جو کیا گیا ہے, اور اس قیمتی کام کی ہم کو قدر کرنی چاہیے. اور ہمارے پاس تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو, آپ کی تفہیم و تبیین کو, آپ کی سیرت و سوانح کو جاننے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے. اس سے محروم ہو جانے کے بعد ہم اپنی تاریخ کی ایک بڑی دولت سے محروم ہو جائیں گے. اس کے اندر بڑی حکمت ہے, لیکن اس کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ کر سمجھنے کی.
اور اس کے بھی پورے مواقع موجود ہیں کہ احادیث میں اگر کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی تو وہ ذرائع موجود ہیں جن سے آپ تحقیق کر سکتے ہیں. قرآن موجود ہے,
ایک دن کے لیے وہ کام بند نہیں ہوا جی. محدثین بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں. ابھی حال میں دیکھیے آپ ناصر الدین البانی صاحب نے کتنا غیر معمولی مقام حاصل کر لیا. ساری دنیا کو ایک عظیم محدث کی حیثیت سے ان کو دیکھتی ہے. ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اتفاق کر سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے, یعنی ایسا نہیں کہ یہ کسی موقع کے اوپر رک گیا ہے. آج بھی اس پر بحثیں ہوتی رہتی ہیں, تحقیق ہوتی رہتی ہے. اس فن کے بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوتے رہے ہیں, پیدا ہوتے رہیں گے, اور یہ تاریخی تنقید کا کام جاری رہے گا. اس کو اس کی صحیح جگہ پر رکھیے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے, ہماری دولت ہے, ہمارے لیے اس میں بڑی حکمت ہے. اور اس کی چھان پھٹک کا کام اہل علم کرتے رہتے ہیں, اور وہ کچھ چیزیں نکالتے بھی رہتے ہیں, کچھ چیزوں پر تنقید بھی کرتے رہتے ہیں. یہ سلسلہ بھی قیامت تک جاری رہے گا. ہمارا دین البتہ قرآن و سنت میں محفوظ ہے, اور قرآن و سنت جو ہے وہ سب کے سب ہمیں امت کے اجماع اور تواتر سے ملے ہیں. اس لیے ان میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. یہ چیز جتنی بھی ہے اس کے اندر حکمت ہے, اس کے اندر ہمارے لیے بڑی ہدایت ہے, بڑی رہنمائی ہے. حضور کا علم, حضور کے عمل کا نمونہ, اس سے بڑی چیز کیا کسی مسلمان کے لیے.
اس میں بھی جاوید صاحب کچھ سوال کرتے ہیں لوگ کہ آخر قرآن اور سنت بھی تو ہمیں کسی سندی سے ملے, اسی طرح حدیث بھی ہمیں کچھ اسناد سے ملی ہے, تو اصل میں وہ جو تواتر اور اجماع آپ کہہ رہے ہیں وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے.
وہ بہت بڑی چیز ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ پوری کی پوری مسلمان امت صحابہ اکرام اپنے اجماع سے ایک چیز کو منتقل کرتے ہیں. اس کو قدیم ہمارے اہل فن نقل الکافہ عن الکافہ کہتے ہیں, یعنی ایک مسلمانوں کی پوری جمعیت ہے جس نے اس کو نقل کیا ہے. اور اس کے بارے میں
اس کا مطلب ہے کہ اتنے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ اب اس میں کوئی
غلط بات کے داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اخبار احاد ہے, اور یہ بھی بڑی قیمتی دولت.
اخبار احاد کا کیا مطلب؟
یعنی وہ جو ایک دو آدمی نے کوئی روایت بیان کی, انہیں کو احادیث کہا جاتا ہے. یہ سب اخبار احاد ہیں, اور ان اخبار احاد سے بھی ہمیں علم ملتا ہے, ہمیں حکمت ملتی ہے, ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح کا پتہ چلتا ہے. یہ بڑی دولت ہے, لیکن یہ تحقیق کا تقاضا کرتی ہے, اور یہ تحقیق ہمیشہ ہوتی رہی ہے, آج بھی ہوتی رہے گی. اس تحقیق کے بارے میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تحقیق فقہا بھی کرتے رہے ہیں, محدثین بھی کرتے رہے ہیں, مورخین بھی کرتے رہے ہیں, اور یہ سلسلہ اس امت کے اندر ہمیشہ جاری رہا ہے. اس میں کوئی چیز اگر فرض کر لیجئے کہ تحقیق کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی تو دین میں کوئی کمی نہیں ہوتی, اور اگر کوئی چیز پوری اترتی ہے تو جب ہم اس کو قرآن سنت کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں تو کسی غلط چیز کے داخل ہونے کا امکان باقی نہیں.
آپ نے کہا اجماع تو کنسنسس ہوا نا
جی.
تواتر کیا چیز؟
تواتر کا مطلب یہ ہے کہ نسل بعد نسل بغیر کسی انقطاع کے آپ خبر کی جب تحقیق کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا متصر ہونی چاہیے. تو یہ تواتر اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جمع غفیر ہے لوگوں کا جو اسی طریقے سے یہ کام کر رہا ہے یا اس کو قولاً منتقل کر رہا ہے, جیسے قرآن منتقل ہوا ہے, جیسے ہماری نماز منتقل ہوئی ہے, روزہ منتقل ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جتنی یہ اجماع اور تواتر سے ملی ہیں, تو اجماع اور تواتر کی بنیاد پر جو چیزیں ملتی ہیں وہ تو بالکل یقینی ہوتی ہیں. لہٰذا ہمارا پورا کا پورا دین کے تمام مستقل بذات احکام وہ قرآن میں ہے, سنت میں ہے, اور ان میں سے کوئی چیز بھی کسی تحقیق کی محتاج نہیں ہے, اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. روایات کا جہاں تک تعلق ہے وہ علم و عمل کا ریکارڈ ہے, اس میں اختلاف ہو سکتے ہیں, اختلافات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. علمی کام اس پر کرتے رہنا چاہیے, ہماری امت ہمیشہ کرتی رہی ہے, اور بڑے بڑے لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا کے اس پہ کام کیا ہے, اور ان میں اختلافات بھی ہوتے رہے.
سر غامدی صاحب, یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ سنت سے اور تواتر سے اور اجماع سے ثابت ہے, لوگ تو اس کو بیعت کرتے ہیں جب, تو اس میں احادیث کا حوالہ دیتے ہیں, روایات کا ذکر کرتے ہیں, حضور نے ایسے نماز پڑھی, اس کی یہ رپورٹنگ ہے, اس کے پیچھے یہ راوی ہیں.
ایسے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا ہے, وہ تو اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا ہے. ایک دوسرا حصہ وہ ہے جو اختیاری ہے, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا. ظاہر ہے کہ حضور نے بھی اپنے اختیار کو استعمال کیا, کوئی دعا پڑھی ہے, کوئی مناجات کی ہے, کوئی اور اس طرح کا معاملہ کیا ہے, تو وہ تو ہمیں حدیث سے ملے گا, اس لیے اس کو وہاں سے معلوم کرنا چاہیے. جہاں تک نماز کے مقرر کردہ اذکار و اعمال کا تعلق ہے, وہ سب اجماع اور تواتر سے منتقل,
اور وہ عملی طور پر منتقل,
عملی طور پر بھی منتقل ہوئے ہیں اور اس کے اوپر اجماع بھی
مسلمان ہوئے. رانی صاحب, ایک سوال تھا ہماری بہن کا کہ آپ کے خیال میں دین کو آپ نے سمجھتے فرمایا کہ دین اخلاقی تطہیر کا نام ہے, اخلاق کو آخر درجے تک پہنچانا تاکہ تزکیہ حاصل ہو, پھر انسان جنت میں جا سکے گا. تو جو خدا کو لوگ نہیں مانتے لیکن اخلاق میں بلیو کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہیں, تو آخر اب یہ چیز تو اخلاقی برتری یا اخلاقی خوبی کو تو انہوں نے اختیار کر لیا, تو یہ اب ان کا کیا حال ہے؟
انہوں نے میری آدھی بات بیان کی. دیکھیے, میں نے جب بھی کبھی دین کے بارے میں گفتگو کی تو میں نے عرض کیا کہ وہ چار چیزوں کو زیر بحث لاتا ہے. وہ آپ کے بدن کی تطہیر کو زیر بحث لاتا ہے, وہ آپ کے خور و نوش کھانے پینے کی تطہیر کو زیر بحث لاتا ہے, وہ آپ کی اخلاقی تطہیر کو زیر بحث لاتا ہے, اور وہ خدا کے ساتھ آپ کے تعلق کے لیے جو علامتی اظہار کی چیزیں ہیں جن کو عبادات کہا جاتا ہے ان کو متعین کرتا ہے. یہ چار کام دین کرتا ہے, اور سارے دین کے کانٹینٹ یا مشمولات پر آپ نظر ڈالیں تو یہ چاروں چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی. میں صرف اخلاقی تطہیر کو لے لیتا ہوں. اخلاق کیا چیز ہے؟ اخلاق نام ہے جو حقیقی روابط موجود ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کا, اسی کو آپ اخلاق کہیں گے.
خالد صاحب دیجیے, وہ سوال کرنے والے منصر ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات سن لیں پہلے. السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
جی حضور,
میں ڈاکٹر منیر بول رہے ہیں.
جی عرض کر رہا ہوں, فرمائیے.
ایک میں سوال تھا کہ میں یہ پوچھا تھا کہ حضرت محمد نے حضرت عائشہ سے جو شادی کی ہے,
جی,
وہ بہت ان سے چھوٹی تھی, تو اس کا کیا وجہ؟
آپ نے ہمارا پروگرام شروع سے نہیں دیکھا آج؟
نہیں.
اچھا, اس سوال کا جواب ہم شروع میں دے چکے ہیں.
اچھا
جی,
تو
چلیے پھر کسی اور وقت. صحیح خواتین حضرات, مختصر ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا, ہمیں اجازت دیجیے, ہم کچھ دیر میں حاضر ہوتے ہیں. محترم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ود جاوید احمد غامدی. غامدی صاحب آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. ایک سوال کا جواب چل رہا تھا جو بریک ہو گئی. غامدی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ اخلاقی تطہیر اور پھر خدا سے تعلق اس کی.
میں پہلے تو یہ بیان کیا کہ انہوں نے میری بات ہی پوری بیان نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ اخلاقی تطہیر کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ چیز کیا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اصل میں جو آپ کے تعلقات پیدا ہوتے ہیں ان میں حقوق ادا کرنے کا نام ہے. اسی چیز کو آپ اخلاقی رویہ کہتے ہیں. یعنی مجھے ماں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے, باپ کے ساتھ رویہ کیا اختیار کرنا ہے, انہیں تعلقات میں ایک تعلق خدا ہے. یعنی میں جس طرح سے ایک ماں باپ کہ ہاں پیدا ہوا اور انہوں نے میری پرورش کی ہے, اسی طریقے سے جس سے میرے روابط پیدا ہوتے ہیں, اسی طریقے سے جب میں اس حقیقت کو دریافت کر لیتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے جس نے مجھے وجود بخشا ہے, تو اس کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں, یہ چیز کون بتائے گا؟ اسی سے عبادات وجود میں آتی ہیں. یعنی مجھے خدا کے ساتھ کیا تعلق قائم کرنا ہے, تو اخلاق کے دائرے سے آپ خدا کو کیسے نکال دیں گے؟ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں ماں باپ کے حقوق تو ادا نہیں کر رہا لیکن میں ہمسایوں کے حقوق بہت اچھے ادا کر رہا ہوں, تو مجھے اخلاقی تطہیر کے لحاظ سے بلند مقام پہ فائز سمجھ لیجیے. اخلاقی تطہیر کے لیے ضروری ہوگا کہ ہر پہلو سے آدمی اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائے. تو جس طرح ماں باپ کے ساتھ تعلق میں پاکیزگی آنی چاہیے, بیوی کے ساتھ تعلق میں پاکیزگی آنی چاہیے, دوست احباب کے ساتھ, معیشت کے معاملات میں, سیاست کے معاملات میں, ایسے ہی خدا کے ساتھ تعلق کو بھی ہر طرح کی آلائش سے پاک ہو کے خالص خدا کے ساتھ تعلق کی صورت میں بدلنا چاہیے. شرک کے ہر شائبے سے پاک ہونا چاہیے, یہ کون بتائے گا؟ اچھا, پھر ایک اگلی بات وہ یہ ہے کہ یہ سارا تو دین کا کنٹینٹ ہے. دین میں جو ہدایت اللہ کی آئی ہے وہ آئی کس لیے ہے؟ وہ آئی ہے میرے موت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. مجھے ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے. مجھے پیغمبر یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہونے کیا والا ہے تمہارے ساتھ. اس مسئلے کو کون حل کرے گا؟ کوئی ایتھیسٹ حل کرے گا؟ اس کو کوئی اسمبلی حل کرے گی؟ یہ مسئلہ تو میرے ساتھ موجود ہے. یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے, اچانک ایک دن خدا کا پیغام آیا اور مجھے اس کے حضور میں پیش ہو جانا ہے. پیش ہونا یا نہیں ہونا یہ ایک مسئلہ ہے نا. اگر پیش ہونا ہے تو وہاں کیا صورتحال پیش آنے والی ہے, اس دنیا میں کیا معاملات ہیں, ان کو بتانے کے لیے اللہ کے پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں. تو یہ پوری بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ شریعت کے معاملات جو ہیں, تو دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کا کام تو چور اور ڈاکو بھی اگر ڈاکر لاتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر رشوت کا بازار گرم ہے, آئین بار بار توڑا جاتا ہے, اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کا دل کڑتا ہے اس کے باوجود چل رہا ہے. کسی چیز کا عقلی جائزہ لیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی کوئی اخلاقی کوئی عقلی بنیاد بھی ہے یا نہیں. تو میں نے یہ مثالیں دے کر بتایا تھا کہ دیکھیے یہاں انسان جو فیصلے کر رہے ہیں وہ ٹانگے ٹوئے مار رہے ہیں, اور ان فیصلوں کے نتائج بھی انتہائی برے نکلتے ہیں. یعنی چونکہ انسان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہوتی اس لیے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. ابھی آپ ایک چھوٹے سے مسئلے کو دیکھ لیں, یعنی طلاق کے معاملے میں لوگوں نے خود قانون سازی کی. اس پچھلے 150 سال میں مغرب نے قانون سازی کی, اس قانون سازی میں اتنا ان بینسرد میں توازن پیدا کر دیا کہ آج شادی کرنا وہاں ناممکن ہو گیا لوگوں کے لیے. اور اس کے بعد آپ کو ایک دوسرے تعلق کو جائز قرار دینا پڑا اپنی سوسائٹی میں, مغربی معاشرے کو یہ کرنا پڑا. تو جب اس طرح کا آدمی توازن پیدا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ وہ کہاں پیدا ہوتا ہے. اور بعض اوقات کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں سوسائٹی کے اندر کہ جن سے ہم اپنی آنکھوں کو کھیرا کر بیٹھتے ہیں. جب دین پہ بات کی جائے گی تو یہ بتایا جائے گا کہ کیا کنٹریبیوشن ہے, تو میں یہ بتا رہا تھا. لیکن دین کا موضوع اصل میں یہ دنیا ہے ہی نہیں ہے, اس کا اصل موضوع ہماری موت کا مسئلہ ہے. اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام جو کام کرنے آتے ہیں وہ انذار ہے کہ خبردار ہو جاؤ, ایک بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے. اس کی ضرورت سے کون بے نیاز ہو گیا؟
ہاں شکریہ رحمدی صاحب. ایک سوال اور سنتے ہیں. السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
سر ایسا ہے کہ میں نے بتایا بھائی کو کہ میرے چچا تھے جن کی اولاد نہیں ہے, بیوی ان کی پہلے فوت ہوئی
جی.
اب وہ خود فوت ہو گئے اور ان کے پاس اپنے کچھ رقم ہے
جی.
تو اس رقم کو انہوں نے وصیت کی اپنی زندگی میں
جی.
کہ میرا مزار بنا دیا جائے جی. اس رقم کے ساتھ
جی.
تو اب اس کے وارث اس کا ایک بھائی ہے
جی.
اور مزید دو بھائیوں کی اولاد ہے
جی.
تو کیا ہم اب اس کی وصیت پر عمل کریں شریعت کی روشنی میں؟ کیا اس رقم کو ہم مسجد پر خرچ کر سکتے ہیں؟ دینی لحاظ سے بہتر کیا ہوگا؟
شکریہ. آپ پہلے ان کے سوال کا جواب دے دیجیے.
پہلے تو میں اصولی بات عرض کروں گا جی کہ جب کسی آدمی نے کوئی وصیت کر دی ہے تو پہلے وصیت پوری کی جائے گی, یعنی یہ تو ایک اصولی بات ہے. اگر کوئی قرض ہے اس کے اوپر تو پہلے وہ ادا کیا جائے گا, اس کے بعد اس کی وصیت پوری کی جائے گی. جو میراث کا قانون ہے وہ وصیت کے بعد روب عمل ہوتا ہے.
ٹھیک.
انہوں نے ایک وصیت کی, وصیت کرنے کا ان کو حق تھا, عام حالات میں ان کی وصیت پر عمل ہونا چاہیے. لیکن یہ جو وصیت انہوں نے کی ہے یہ وصیت اپنے اندر کوئی جواز نہیں رکھتی. یعنی یہ تو ایک بڑی بری بات ہے کہ آدمی اپنے پاس اگر کچھ رکھتا ہے تو بجائے اس کے کسی نیکی خیر کے کام میں اس کو صرف کرے اور اپنا مقبرہ بنانے کی وصیت کر ڈالے. تو اس معاملے میں میرے نزدیک یہ ہو سکتا ہے کہ قریبی لوگ بیٹھیں, اور جس طرح قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بات کر دی ہے کہ جو بات اسم اور نافرمانی کی بات ہے تو اس کو تبدیل کر کے درست کر دینا چاہیے اصلاح کے جذبے سے, تو یہ لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کر اگر اس معاملے میں کوئی بہتر فیصلہ کر لیں تو دینی لحاظ سے غلط نہیں ہوگا.
اسم اور نافرمانی کی بات تو نہیں ہے,
یعنی یہ ایک نامعقول بات ہے. یعنی اگر آپ اسم نافرمانی کی بات نہ بھی کریں تو یہ بات کہ آدمی اپنا مقبرہ بنانے کے لیے پیسے چھوڑ جائے, یہ کیا چیز ہے؟ کرنا چاہتے ہیں وصیت پر عمل کر دیں, بنا دیں ان کا مقبرہ.
ہاں لیکن آپ کے نظر میں یہ لازم نہیں ہے؟
لازم نہیں ہے. یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کسی کا حق تلف ہو جانا ہے. انہوں نے کسی کو روپیہ دینے کے لیے کہا ہوتا ہے, کسی مسجد کے لیے وصیت کی ہوتی ہے, اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ تو ایک پتھر پر روپیہ ضائع کرنے والی بات ہے نا, جس کی ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اگر یہ ان کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیں تو کر لیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں کوئی بہتر فیصلہ.
اچھا رامی صاحب, وہی سوال کرے تھے عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں. مجھے انہوں نے بتایا کہ بعد میں سوال انہوں نے اپنا پورا مکمل کر لیا تھا, کہ وہ اصل میں پوچھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی حکمت کیا تھی کہ پہلے ایک عمر رسیدہ خاتون سے شادی کی آپ نے اور پھر ایک نسبتاً کم عمر کے خاتون سے شادی کی.
دیکھیے جی, پہلی شادی تو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ضرورت کے تحت کی ہے جس طرح ہر آدمی شادی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس شادی میں پیش نظر یہ تھا کہ جو ذمہ داری آپ کے اوپر ہے اس کے لحاظ سے کون سی خاتون آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں. تو سیدہ خدیجہ نے تو جس طرح آپ کا ساتھ دیا ہے, جیسی آپ کی خدمت کی ہے, وہ بجائے خود تاریخ کی ایک.
لیکن یہ ایج ڈفرنس تھا نا, وہ آپ 25 سال کے تھے, وہ غالباً 40 سال.
میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے اس کا انتخاب کیا اور یہ کوشش کی کہ آپ کا گھر ایک ایسی خاتون آباد کرے کہ جو آپ کی ذمہ داریوں کے معاملے میں آپ کا ساتھ دے سکے. آپ ایک نہایت شریف النفس انسان تھے, اور ایک شریف النفس انسان جو آخری درجے میں فطرت کا بہترین نمونہ ہوتا ہے, وہ صرف ایک ہی پہلو کو نہیں دیکھتا کہ عمر کیا ہے, یہ بھی کہ اگر تھوڑی عمر زیادہ دیا. اور ان کی عمر کے بارے میں جو روایتیں عام طور پر ان کی آپ تحقیق کریں تو 28 سال سے لے کر 40 سال تک کی روایات مل جاتی ہیں. تو ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ, اور عرب میں اس طرح کی شادی کوئی ایسی بڑی چیز
انہونی
بات نہیں سمجھی جاتی تھی. جو سیدہ عائشہ کے ساتھ آپ کی شادی کا معاملہ ہوا ہے اس میں تو میں نے عرض کیا کہ پیغام دے دیا گیا تھا, پھر سید ابوبکر صدیق راضی ہو گئے, اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کا غیر معمولی انتخاب تھی. یعنی رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے جو علم منتقل ہونا تھا اور زندگی سے منتقل ہونا تھا وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان کی شخصیت نہ ہوتی تو ہم ایک عظیم دولت سے محروم رہ جاتے. وہ سب انہوں نے منتقل کیا ہمیں, اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خود انتخاب تھی تاکہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہیں, اپنی غیر معمولی ذہانت سے جو دین وہ سمجھیں. انہوں نے تو قرآن کے بارے میں لوگوں کو بتایا, انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کی اصلاح کی جو لوگ عام طور پر ٹھیک نہیں سمجھ رہے تھے بعض چیزوں کو, یا ان کے بارے پوری اطلاع نہیں تھی تو انہوں نے بتایا, وہ وہی بتا سکتی تھی. اور جتنی بڑی وہ عالمہ ہے یعنی ان کا تو جو کیلیبر ہے, جو ان کی شخصیت ہے, میرا خیال یہ ہے کہ ایک بڑی ہستی کے لیے جس سے لوگوں کو تربیت پانی تھی, تعلیم پانی, جیسے کہ قرآن نے ازواج مطہرات کی ذمہ داری بیان کی ہے کہ تمہارے گھروں میں جو تلاوت کی جا رہی ہے حکمت کی اور کتاب کی, ان کو لوگوں تک پہنچنے کا کام کرو. اس میں سیدہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک فرد کی زندگی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے, ایک بڑے منصب کی زندگی کے طور پر دیکھنا چاہیے. اس کے تقاضوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے خود ان کا انتخاب کیا.
اچھا ہم سب کیا یہ ابھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ طویل عمر پائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ خود خدا کا اس میں ایک فیصلہ تھا جو چاہا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی. وہ طویل عرصے
جن روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ وہ اللہ کا انتخاب تھی, میرے خیال میں وہ روایتیں بالکل ٹھیک. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ ایک ایسی عمر میں آئیں کہ جس میں وہ بہت کچھ سیکھ سکتی تھیں, پھر اس سیکھنے کے بعد ایک لمبا عرصہ ان کو ملا جس میں وہ لوگوں کے خیالات کی تصحیح کرتی رہیں, غلط فہمیوں کو دور کرتی رہیں. جہاں جہاں دین کو سمجھنے میں لوگ غلطی کر رہے تھے وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اقوال سے, اپنے ارشادات سے, اپنے افعال سے استشاد کرتی رہیں, اور ایسی بعض غلط فہمیوں کو انہوں نے دور کیا ہے کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کا سر جھک جانا چاہیے. ان کی عقیدت اور ان کی محبت ہر آدمی کے دل میں ہونی چاہیے, اس لیے کہ بہت بڑی عالمہ خاتون ہے. یعنی مردوں میں بھی ان کے پائے کے آدمی کم صحابہ اکرام میں ملتے ہیں, تو یہ اللہ کا بڑا کرم اور بڑا احسان تھا. ہم اصل میں چیزوں کو دیکھتے ہی بعض اوقات ایک ہی زاویے سے شادی کرنی, یعنی خدا کے پیغمبر نے کوئی ذمہ داریاں انجام دینی ہے, ان ذمہ داریوں کے لحاظ سے انہوں نے بہت سے اقدامات.
لیکن حضور کے جو مختلف نکاح تھے اور شادیاں تھیں اس پر ہم کسی وقت بات کریں گے کیونکہ یہ ایک بڑے اعتراض کا موقع ہے جہاں لوگ حضور کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. خواتین حضرات, آپ سے اگلے اتوار کو پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.